على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورہ کوثر قرآن مقدس کی انتہائی مختصر سی سورت ہے. اس سورت کے ابتدائی حصے کا خلاصہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کوثر کیا ہے. کوثر کا لفظی معنی اصطلاحی معنی اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو عطا کی ہے. آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فصل لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو, وہ سب اللہ کے لیے. فصل لربک, یہ نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہے. تو بدنی عبادت کس کے لیے؟ لربک. وانحر اور قربانی کرنا یہ مالی عبادت ہے. نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت. بدنی عبادت ہو, قولی عبادت ہو, مالی عبادت ہو, یہ سب اللہ کے لیے ہے. اور ان عبادات میں سے کسی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. کسی عبادت کے اندر بھی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, نہ کسی فرشتے کو, نہ کسی نبی کو, نہ کسی ولی کو. یہ سب اللہ کے لیے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, اور اللہ نے مجھے حکم اسی چیز کا دیا ہے. یہ میری سوچ نہیں, یہ کوئی میری ذاتی اختراع نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, یہ اللہ نے مجھے حکم یہی دیا ہے. اس میں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نماز پڑھو اللہ کے لیے اور قربانی کرو, یہ بھی اللہ کے لیے. تھوڑی سی اس آیت کی ترتیب پر غور کریں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نماز کا ذکر پہلے ہے, قربانی کا ذکر بعد میں ہے. اس کے دو معنی ہیں. ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز مقدم ہے قربانی پر. نماز کی اہمیت قربانی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. نماز ایک فریضہ ہے. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دی پتا تھا کہ نماز پڑھنی ہے، وقت کا علم تھا، کوئی عذر نہیں، اس کے باوجود بھی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس نے کفر کیا۔ قربانی کی کتنی بڑی اہمیت بیان کیوں نہ کی جائے، لیکن نماز کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نماز کا مقام بہت زیادہ ہے، حقوق اللہ کے اندر سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس کے بارے سوال ہوگا وہ نماز ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جس کے بارے سوال ہوگا وہ قتل ہے، کہ تم نے فلاں مسلمان کو کیوں قتل کیا۔ حقوق العباد میں قتل کا سوال پہلے ہوگا، اور حقوق اللہ میں نماز کا سوال پہلے ہوگا۔ قربانی کی ہم نے تیاری شروع کر دی ہے، ذہن بنا لیے ہے، اس سے پہلے ذرا یہ دیکھے کہ نمازی بھی ہے کہ نہیں، نمازوں کی پابندی ہے کہ نہیں، کہ نمازیں صرف ہم نے ماہ رمضان میں پڑھ لی کافی ہیں، اس کے بعد ویرانی ہے، مسجدیں ویران ہو گئی، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ محلے والے جو ماہ رمضان میں یہاں تھے اب چلے گئے، اب یہ آبادی مسلمانوں کی نہیں رہی، یہودیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جو جذبہ، جو ذوق ماہ رمضان میں تھا وہ کہاں چلا گیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ۔ مکمل طور پر دین میں داخل ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہاری موت آئے تو حالت ایمان پر آئے، حالت اسلام پر آئے، اور موت کا پتہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ما رفعت قدحا من ماء الا وقد ظننت، کہ جب میں اپنے ہاتھ میں پانی کا پیالہ اٹھاتا ہوں اس وقت بھی میرا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے پینے سے پہلے میں فوت ہو جاؤں۔ بلا لکم تو لکمن الا وقت دنن، تو جب میں روٹی کا لکمہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں اس وقت بھی میرا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس لکمے سے پہلے میں فوت ہو جاؤں۔ بلا نفس تو رسن، جب میں سانس نکالتا ہوں اس وقت بھی میرا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ سانس نہ لے سکوں۔ میں رات کو جب بستر پہ لیٹتا ہوں میرا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ لیٹنے کا موقع نہ ملے۔ جب زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون کا معنی یہی ہے کہ ہر وقت تم حالت اسلام میں گزارو۔ ہمیں فصل لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی کرو، نماز کا ذکر پہلے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو مدینے کی گلی میں دیکھا، اس نے ہاتھ پر مہندی لگائی ہوئی تھی، اور یہ شخص کون ہے؟ یہ مخنث ہے جسے آپ ہجڑا کہتے ہیں، اس نے اپنے ہاتھ پر مہندی لگائی ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے پکڑ لیا اور ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تو میں کہ کیا تم نے غیر شرعی حرکت کی؟ صرف عورتوں کو حق ہے جب اپنے اپنے ہاتھ پوچھ لو، مہندی سے رنگ سکتی ہیں، اور کسی کو حق نہیں۔ اتنا نبی علیہ السلام ناراض ہوئے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، افلا اقتلہ، اس کو میں قتل نہ کر دوں؟ اگر یہ اتنی بڑی غلطی ہے آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی قد نہانی عن قتل المسلین، اے عمر، اللہ نے مجھے نمازیوں کے قتل سے منع کیا ہے، یہ جو نماز پڑھیں کو قتل نہیں کرنا. اس کا ایک معنی محدثین نے یہ نقل کیا ہے جو بے نمازی ہے وہ واجب القتل ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اللہ تعالی قد نہانی عن قتل المسلم, اللہ نے مجھے نمازیوں کی قتل سے منع کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے اگر یہ بے نمازی ہوتا میں اس کو قتل کر دیتا. اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں. نماز کتنی بڑی اہمیت, اسی حدیث کو سامنے رکھ کر جس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے, اسی حدیث کو سامنے رکھ کر جب ان کا دور خلافت آیا, اپنے دور خلافت میں انہوں نے عمال کی ایک ٹیم مقرر کی عاملین, اور ان عمال کو مختلف وادیوں کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ زکات لے کر آؤ, جو مسلمان ہیں ان سے زکات لینی ہے, بھیڑے ہیں بکریاں ہیں اونٹ ہیں گائے ہیں نقدی ہے سونا ہے چاندی ہے ان سے زکات وصول کرنی ہے, اور جو اسلامی ریاست میں یہودی رہتے ہیں یا مجوسی رہتے ہیں یا عیسائی رہتے ہیں ان سے زکات نہیں لینی, ان سے جزیہ لینا ہے ٹیکس لینا ہے. ٹیکس کتنا لینا ہے؟ من کل حال من دینار, کہ ہر یہودی کے دروازے پر دستک دینی ہے اور معلوم کرنا ہے کہ تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں جو بلوغت کو پہنچ چکے ہیں, کتنے افراد ہیں جو بلوغت کو پہنچ چکے ہیں. ہر بالغ فرد کی طرف سے ایک دینار لینا ہے, یہ دینار سونے کا ہوتا ہے, یہ سالانہ جزیہ ہے ٹیکس ہے اس یہودی سے, اس غیر مسلم سے جو اسلامی ریاست میں ذمی بن کر رہتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھیں اگر تم کسی وادی میں جاؤ اور تمہیں کسی شخص کے بارے یہ علم ہو کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, کلمہ پڑھتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, تو اس سے زکات نہیں لینی بلکہ یہودیوں کی طرح اس سے بھی ٹیکس لینا ہے. ما ہم بے مومنین, جو ایمان لا کر نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہے, وہ یہودی تو ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہوتا. ان سے ٹیکس لینا ہے زکات نہیں لینی. اتنی بڑی اہمیت. قربانی سے پہلے ذرا غور کریں, اس آیت میں دو حکم ملے ہیں, فصلی لربی کا بنار, نماز کا بھی حکم ہے قربانی کا بھی حکم. قربانی کا حکم بعد میں ہے, نماز کا پہلے. اپنی نمازوں کو چیک کر لیں قربانی کرنے سے پہلے, قربانی کے جانور کو بعد میں چیک کرنا, اس کے لیے سوچنا بعد میں, پہلے نماز کی فکر کرنا کہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. طائف کا ثقیف کا قبیلہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے, ثقیف کا وہ بڑا جنگ جو قبیلہ ہے, طائف کا قبیلہ ثقیف, کبھی ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ حجاب کی سرزمین میں یہ کتنا بڑا جنگ جو قبیلہ ہے. آج یہ قافلہ آیا ہوا ہے جبکہ اس قافلے کے آنے سے پہلے خود نبی علیہ السلام اس ثقیف قبیلے کے ساتھ مقابلے کے لیے خود صحابہ کو لے کر طائف گئے تھے, اور حدیث میں آتا ہے کہ 13 دن ثقیف قبیلے کے ساتھ مقابلہ رہا, 13 دن. جب شام کو صحابہ واپس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل واپس چلیں گے بغیر فتح حاصل کیے, کل صبح روانہ ہو جائیں گے واپس. صحابہ ایک جذبے کے تحت عرض کرتے ہیں نہیں اللہ کے نبی کل تو ہم لڑیں گے. یہ ایک جذبہ تھا, کوئی نافرمانی نہیں تھی, کوئی بغاوت نہیں تھی, پیغمبر کے فیصلے کی مخالفت مقصود نہیں تھی, ایک جہادی ذوق تھا, جہادی جذبہ تھا, اس کو سامنے رکھ کر آپ کہتے ہیں کہ کل تو ہم ضرور لڑیں گے. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ کل واپس چلیں گے، اب کرتے ہیں کل لڑیں گے، نبی علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں. آج چودہواں دن شروع ہو چکا ہے، مقابلہ ثقیف قبیلے کے ساتھ جاری ہے. حدیث میں آتا ہے نماز عصر کے وقت مجاہدین واپس جب لوٹے اتنا زخمی تھے کہ اتنا زخم 13 دن میں نہیں آئے تھے. کیوں؟ اللہ نے بتانا چاہا اگرچہ تمہارا جہادی ذوق تھا لیکن جہادی ذوق بھی میرے پیغمبر کے فرمان کے تابع ہونا چاہیے. جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ جانا ہے، تم کہہ دیتے کہ ہم چلیں گے، تم نے یہ کیوں کہا کہ ہم کل لڑیں گے؟ اگرچہ جہادی ذوق تھا لیکن فوراً اللہ تعالی نے یہ نتیجہ دکھا دیا کہ آج اتنا زخم ہے کہ 13 دن صحابہ کو اتنے زخم نہیں ہے. نماز عصر کے وقت لوٹتے ہیں اور خود نبی علیہ السلام سے کرتے ہیں کہ آج واپس چلنا چاہیے. نبی علیہ السلام 14 دن ان مجاہدین کو لے کر واپس آ جاتے. کوئی کامیابی نہیں ہوئی. یہ ثقیف قبیلہ ہے جن کے لیے نبی علیہ السلام کی بڑی دعائیں تھیں کہ اگر ثقیف قبیلہ مسلمان ہو گیا تو طیب کی ساری وادیاں اللہ کی توفیق سے مسلمان ہو جائیں گی. ایک رعب ہے ان کا دم دبا ہے. آدمی ایک آدمی وہ ہے جو ایک جماعت کی حیثیت رکھتا ہے، اور 1000 آدمی بھی ایسے ہوتے ہیں جو مل کر بھی جماعت کی حیثیت نہیں رکھتے. حدیث میں آتا ہے نا، جس دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے اس دن کفار قریش ایک گھر میں جمع ہو کر بین کر رہے تھے. ان کے تعزیت کی کلمات یہی تھے کہ قد انتصف الیوم، آج مسلمانوں نے ہماری آدھی طاقت چھین لی. خالی عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے پر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج مسلمانوں نے ہماری آدھی طاقت چھین لی. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں اللہ نے بڑا رعب رکھا ہوتا ہے، بڑی قوت ہوتی. نبی علیہ السلام کی بڑی خواہش تھی کہ ثقیف قبیلہ مسلمان ہو جائے، طیب کے علاقے میں دعوت پہنچانا آسان ہو جائے گا، دعوت کا کام بڑا سہل ہو جائے گا. کچھ نہیں بنا، نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر واپس آئے. چند دن گزرے، اسی ثقیف قبیلے کے چند آدمی محمد مصطفیٰ کے پاس آتے اور پوری ثقیف برادری کے سردار کریم نچوڑ زبدہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے. آگرہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں بلکہ اگر ہم مسلمان ہو گئے ہم پورے ثقیف قبیلے کے نمائندہ بن کر رہے ہیں، ہماری واپسی پر پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. 14 دن کی کہ مارکے سے مسلمان نہیں ہوئے، لیکن آج اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، اسلام لانے کے لیے وہ پہنچ چکے. نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوتے. جی ہاں، تمہارا ایمان لانا بڑا بحث مبارک ہوگا. وہ کہتے ہیں ہماری چند شرطیں ہیں، ہماری چند شرطیں ہیں. اگر وہ شرطیں آپ مان لیتے ہیں ہم اسلام لاتے ہیں، اگر وہ شرطیں آپ نہیں مانتے تو ہم مسلمان نہیں ہوتے. بتائیے کیا شرطیں. انہوں نے کہا ہماری پہلی شرط یہ ہے، ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ تم جو محرم رمضان کے روزے رکھتے ہو ہم نہیں رکھیں گے. مسلمان ہوتے ہیں، یہ محرم رمضان کے روزے ہم نہیں رکھیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اسلام لے آؤ، روزے نہیں رکھنا، روزے نہیں رکھنا. وہ کہتے ہیں ہماری دوسری شرط یہ ہے، سالانہ جو تم زکات لیتے ہو ہم اپنے مال کی زکات نہیں دیں گے. روزہ یہ فرض ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے اللہ کے بندو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اسلام لائیے، زکات نہ دینا. سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسی حیرت کبھی نہیں آئی تھی، عجیب ایک نقشہ تھا، لیکن بول نہیں سکتے. نبی علیہ السلام کے فیصلے کے سامنے کون بولے، کون یہ جسارت کر سکتا ہے، سناٹا ہے، خاموشی. ٹھیک ہے زکات نہیں دینا، حرکتیں ہماری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. مسلمان ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا خیر فی دین لا صلاۃ فی دین لا صلاۃ فی ہے, اور جس دین میں نماز نہیں اس دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لا خیر فی دین لا صلاۃ فی ہے, جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں کوئی بھلائی نہیں. بھلائی ہے نہیں وہ دین جو نماز سے خالی ہے. میرا مشورہ یہی ہے اگر تم نے ایمان لانے کے بعد نماز نہیں پڑھ لی تو بہتر یہی ہے کہ تم بے نمازی اگر بن کے مسلمان ہونا چاہتے ہو تو بہتر یہی کہ تم کلمہ پڑھے بغیر چلے جاؤ. وہ کہہ دیں کہ چلو ہم اس نقطے پر غور کرتے ہیں سوچتے ہیں آخر. حدیث میں آتا ہے انہوں نے اس نقطے کو مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے باقی یہ دو کام نہیں کریں گے. اسلام لا کر وہ چلے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر گھر نہیں گیا اور کوئی صحابی نبی اسلام کے سامنے بولا نہیں. نبی علیہ السلام نے چہروں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں, آپ کے جو نکات ہیں ان کی وضاحت چاہتے ہیں, بولتے نہیں. تو نبی علیہ السلام اسلام جو کہ حکیم تھے صاحب بصیرت تھے, نبی علیہ السلام نے صحابہ کو قریب کر لیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنو اگر انہوں نے اپنے علاقے میں جا کر نماز شروع کر دی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ زکات کا وقت ہے یہ لوگ زکات نہ دیں. یہ نہیں ہو سکتا نمازی اور زکات نہ دے, یہ ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھی یہ نہیں ہو سکتا کہ محرم رمضان ہے اور یہ لوگ روزے رکھے روزے نہ رکھے, نمازی اور روزے نہ رکھے یہ نہیں ہو سکتا. تم دیکھ لینا نماز کی یہ برکت ہے. نبی علیہ السلام فرماتا ہے عمر میں دلیل دوں تمہیں کہ کیوں یہ روزے بھی رکھیں گے زکاتیں بھی دیں گے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز برے کاموں سے روکتی ہے. زکات نہ دینا برا کام ہے, محرم دان کے روزے نہ رکھنا برا کام ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اس آیت کا معنی یہ ہے اگر یہ نمازی ہوئے تو یہ زکات بھی دیں گے محرم دان کے روزے بھی رکھیں گے. ذرا احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس سال بیت المال میں سب سے پہلے جس قبیلے کی زکات جمع ہوئی وہ یہی قبیلہ ثقیف تھا. سب سے پہلے خود زکات لے کر آئے, ہر قبیلے کی طرف نبی علیہ السلام نے عامل بھیجا کہ جاؤ زکات لو. ثقیف قبیلے کی طرف عامل نہیں بھیجا, وعدہ ہو چکا تھا وہاں کوئی عامل نہیں بھیجا. عاملین مختلف وادیوں میں زکات لینے کے لیے جا رہے ہیں, ثقیف قبیلے کا چودھری زکات لے کر محمد مصطفیٰ کے پاس آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں ایک تاجر طائف کے علاقے سے ہمارے پاس آیا, محرم دان کا ہی تھا, ہم نے طائف والوں کے حالات معلوم کیے, ان کی دینداری پوچھی تو اس شخص نے کہا میں رات ایک رات ثقیف قبیلے میں گزار کر آیا ہوں. آدھی رات کو ثقیف قبیلے کی عورتیں بھی اٹھی ہوئی تھیں, ان کے بچے بھی اٹھے ہوئے تھے اور سب رات کو اٹھ کر روزہ رکھ رہے تھے. یہ نماز کی برکت ہے. نماز پڑھو گے پابندی کے ساتھ پڑھو گے ساری برائیوں سے نجات مل جائے گی, مگر نہ کوئی فائدہ نہیں. فصلی لربی کا ونہر, نماز پڑھو اور قربانی کرو. یہ ترتیب دیکھیں, ترتیب کے اندر نماز پہلے ہے اس کے بعد قربانی بعد میں. ایک اس کا معنی یہ ہے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ عید کے میدان میں بھی یہ دو کام کرنے ہیں اور دونوں کاموں کی ترتیب یہ ہے. فصلی لربی کا ونہر, پہلے عید کی نماز ہے اس کے بعد قربانی, پہلے عید کی نماز ہے اس کے بعد قربانی, پہلے قربانی نہیں.
بھی پہلے نہیں کر سکتا، نہ شہری نہ دیہاتی. جن لوگوں نے یہ کہا کہ دیہاتی صبح اٹھتے ہی وہ قربانی کر سکتے ہیں، انہوں نے غلط کہا. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن کی، نہ آیت، نہ حدیث، کچھ بھی نہیں. ان کا یہ کہنا کہ دیہاتیوں پر جمعہ فرض نہیں، دیہاتیوں پر عید کی نماز فرض نہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دیہاتی. لہذا چونکہ دیہاتیوں پر جمعہ فرض نہیں، دیہاتی صبح کی نماز پڑھ کے قربانی کر سکتے ہیں. دیہاتیوں پر چونکہ عید کی نماز فرض نہیں، لہذا جن پر جمعہ فرض نہیں، عید کی نماز فرض نہیں، وہ صبح کی نماز پڑھ کے قربانی کر سکتے ہیں. غلط ہے. ہم اللہ کی طرف سے پوچھتے ہیں کہ کن پر جمعہ فرض ہے، کن کو حکم دیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کے دن اذان ہو جمعہ کی، اللہ کی طرف آئیے، کاروبار کو چھوڑ دو. جن کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیہاتی مومن نہیں ہوتے؟ کیا دیہاتی ایمان والے نہیں ہوتے؟ ہر اس شخص کو حکم ہے، چاہے وہ دیہات میں رہتا ہے یا شہر میں رہتا ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ خاندان کسی سے بھی تعلق رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ آمنو کون سا جملہ ہے؟ یہ وہی جملہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں، یہ وہی آمنو ہے. یہ روزے کن پر فرض ہیں؟ شہریوں پر؟ کیا دیہاتیوں پر فرض نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کون سا ہے؟ یہ وہ آمنو ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. تو یہ کن کو کہا گیا؟ شہریوں کو؟ دیہاتی اللہ سے نہ ڈرے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، بات کھڑی کرو. یہ کن کا حکم ہے؟ شہریوں کو؟ کہ اس پہ دیہاتی شان نہیں ہے؟ یہ وہی یا ایھا الذین آمنوا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعہ کی نماز شہر بھی پڑھیں گے، دیہات بھی پڑھیں گے، عید کی نماز شہر بھی پڑھیں گے، دیہات بھی پڑھیں گے. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ دیہاتوں سے زیادہ پختہ ایمان شہریوں سے زیادہ دیہاتیوں کو ہوتا ہے. الاعراب اشد کفر و نفاق. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ دیہاتی لوگ بڑے کھڑے ہوتے ہیں، کافر ہیں تو کھڑے کافر ہیں، مومن ہیں تو کھڑے ہیں، ان میں لٹک نہیں ہوتی، نفیت نہیں ہوتی. یہ جھول ہوتی ہے تو شہریوں میں ہوتی ہے، یہ نرم پہلو شہریوں میں ہوتا ہے. دیہاتی کھڑے لوگ ہوتے ہیں، ایمان لے آئے تو کھڑے ہو کر ایمان لے آتے ہیں، نہ لائے تو کھڑے ہو کر کافر بن جاتے ہیں. یہ لٹک شہری میں ہوتی ہے. آپ نے ایمان والوں نے دیہاتیوں کو نہیں کیا؟ تطیب یہی ہے، جہاں کہیں بھی ہے عجیب. پھر یہ ہیرے بنا دیے گئے. اگر کوئی شہری عید کی نماز سے پہلے اپنی پرانی کا گوشت کھانا چاہتا ہے تو وہ عید سے ایک دن پہلے اپنا جانور شہر کے کئی دیہات میں بھیج دے کسی دوست کے پاس. اس کو کہے کہ یہ میری قربانی کا جانور ہے، صبح نماز کے بعد اس کو ذبح کرنا ہے اور گوشت میرے گھر میں پہنچا دینا ہے. صبح نماز پڑھ کے، چونکہ وہ دیہاتی ہے، اس پہ عید کی نماز تو پڑھنی، اس پہ عید کی نماز تو پڑھنی نہیں. وہ جانور تباہ کر کے گوشت تمہارے گھر پہنچا دے، گوشت پکا کر کھا کر پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاؤ. اللہ کے بندو، تھوڑا سا غور کرو. تمہیں فصل لی کا منہر، پہلے نماز پڑھو اس کے بعد قربانی کرو، پہلے نماز پڑھو اس کے بعد قربانی کرو. تو میں یاد یہ کیا کہ نماز کی اہمیت سمجھیے اور ترتیب بھی دیکھیے. ترتیب میں بھی نماز پہلے ہے قربانی بعد میں. اب رہا قربانی کا مسئلہ، اس کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ممبئی ساتن فلم ہے فلا یقربن مسلانا، جس کو قربانی کی توفیق ہے جس کو اللہ نے قربانی کی توفیق دی ہے, استطاعت موجود ہے, فلم جزا ہے, اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا. طاقت ہے, قربانی کر سکتا ہے, اتنا گنجائش موجود ہے, اتنا پیسہ موجود ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے, فلم یوزا ہے, لیکن وہ قربانی نہیں کرتا. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فلا یقرب المصلانا, اس بد نصیب کو چاہیے کہ جب مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جائے, اس کو عیدگاہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے, وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے, اس کو گھر میں رہنا چاہیے. غور کریں آج مسائل کیا پوچھے جاتے ہیں. آج تک کبھی آپ نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میری بیٹی جوان ہے, اگر جہیز نہیں ہے, بغیر جہیز کے کیا رخصتی کر سکتا ہوں؟ میرا بیٹا جوان ہے, میں فنکشن بڑے طور پر دینے کی بجائے بڑی سادگی سے رشتہ کر سکتا ہوں؟ کبھی یہ مسائل آپ نے پوچھے؟ ہاں یہ ضرور پوچھا, قربانی فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے, ضروری ہے یا غیر ضروری ہے؟ اگر کوئی قربانی نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سب بھی آپ نے پوچھے. پیسے کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں, کسی اور سے لے لوں نہ لوں, کیا کرنا چاہیے؟ یہ انداز ہے آج ہمارا. فرمایا کہ جس کے اندر استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا, اس کا عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے. آپ کا مسئلہ تو یہ ہے, قربانی فرض ہے یا سنت ہے, ضروری ہے یا غیر ضروری ہے؟ آئیے صحابہ کے سوال کیا تھے, وہ میں آپ کے سمجھ سکتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی آتے ہیں, اب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابو داؤد کی حدیث ہے کہ میرے پاس ایک بکری ہے, لیکن وہ بکری میری نہیں ہے, وہ بکری میری نہیں ہے, وہ منحا ہے, یعنی میرے پڑوسی نے دودھ پینے کے لیے مجھے بکری دی ہے. یہ ہمارے اتنے موجود ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک وقت تھا لوگوں میں یہ ہمدردیاں تھیں, کسی کے گھر میں دو دودھ کے جانور ہیں تو ایک اپنے رشتے دار کو دے دیا, پڑوسی کو دے دیا کہ آپ دودھ پیتے رہے, اس کو چارہ ڈالتے رہے, جب یہ خشک ہو جائے گا تو اس کو میرے گھر بھیج دے دو. اخلاقیات کا یہ بھی ایک معیار تھا. میرے پاس ایک بکری ہے دودھ والی, میرے پڑوسی نے دودھ پینے کے لیے مجھے دیے, قربانی کے فضائل مجھے آج معلوم ہو گئے, قربانی کی کیا فضیلت ہے مجھے آج پتا چل گیا. میں چاہتا ہوں, وقت بہت کم ہے, اس لیے میری خواہش یہ ہے میں اس بکری کو ذبح کر دوں قربانی کے موقع پر, اور قربانی کے بعد میں دن رات محنت کروں گا, پیسے جمع کروں گا, اور اس سے بہتر بکری خرید کر کے اپنے پڑوسی کو دوں گا. اب وقت کم ہے, میں کتنا محنت کروں گا, بکری کے پیسے جمع نہیں ہو سکتے, یہ بات میں کام کروں گا, میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب یہ ہے مسئلہ, یہ ہے سوال کہ میں قربانی استطاعت کے باوجود نہ ہونے کے باوجود کرنا چاہتا ہوں, اور آج ہم کیا پوچھتے ہیں؟ استطاعت ہے اس کے باوجود نہیں کرنا چاہتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, تمہارے اندر استطاعت نہیں, تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ عید کے دن, عید کی نماز کے بعد جب لوگ قربانی کریں گے, تم خالی اپنی حجامت بنا لینا, اسی حجامت بنانے پر اللہ تمہیں قربانی کا ثواب دے دے گا. اللہ تعالیٰ, یہ دین ہے, یہ غریبوں کے لیے بھی ہے اور امیروں کے لیے بھی ہے, یہ سب کے لیے, یہ دین کی گنجائش ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علاقے میں کنویں کے لیے اعلان کیا کہ فلاں وادی میں کنویں کی ضرورت ہے. صحابہ نے پیسے جمع کیے, کنواں ہو گیا, پیسے بچ گئے, اور کام ہو گئے. جو مساکین تھے, جن کے اندر ہمت نہیں تھی, جن کی جیبیں خالی تھی, وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے تو بہت کچھ فن دیا, ان کے فن سے کنواں کھودا جائے گا, جب تک کنواں چلتا رہے گا ان کو ثواب ملتا رہے گا. اب ہماری طاقت نہیں ہے, ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. جتنا انہوں نے فرض دیا ہے اتنا ہی تمہیں اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. یہ دین ہے جس نے امیروں کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے, غریبوں کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے. سنا کے فصل لی ربی کا ورحر, نماز پڑھو قربانی کرو. قربانی کے کیا فضائل ہیں, اس کی کیا برکات ہیں, اس کے کیا مسائل ہیں, یہ میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو ہر نئے کام کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برے کام سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم السلام علیکم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.